Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. قال عليه السلام. قابل احترام دوستو، اسلامی تاریخ میں اصلاحی نوعیت کے جتنے بڑے بڑے کام انجام پائے، جیسے توحید اور ایمان کی دعوت کا کام، تعلیم و تربیت کا کام، اسلام کے اوپر آنے والے حملوں کے دفاع کا کام، مسلمانوں میں دین کی حفاظت کا کام، قرآن و سنت کے علوم کی اشاعت کا کام، یہ جتنے بڑے بڑے اصلاحی کام ہوئے، اس کے پیچھے آپ کو اہل تقویٰ، اصحاب قلوب، اولیاء کرام، علماء عظام، مصلحین امت ملیں گے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے حضرت شاہ امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے سلاسل اربعہ کے بڑے بڑے اکابر کے جتنے کارنامے ہیں ان کو سامنے رکھیے. اس کے بعد میں موجودہ جو تأثر ہے تزکیہ اور احسان کے کام کے بارے میں، خانقاہوں کے بارے میں، تصوف کی طرف متوجہ ہونے کے بارے میں جو تاثر آج کا ہے، اس میں اور ہمارے سابقہ اکابر کے کارناموں میں آپ کو زمین و آسمان کا فرق ملے گا. موجودہ دور میں لوگوں نے یہ سمجھا کہ تصوف احسان، تزکیہ و تربیت، خانقاہ کی سرگرمیاں، یہ آدمی کو ماحول سے، معاشرے سے، عوام سے، لوگوں سے الگ تھلگ کر کے رکھ دینے کا نام ہے اور یہ گوشہ نشینی کا نام ہے. آدمی کی صلاحیتوں کو سکیڑ دینے کا کام ہے. یہ تأثر آج کا ہے اور اسی وجہ سے کوئی نیا ساتھی آ گیا ہے تو موبائل فون بند کر لے. پرانے ساتھیوں کو تو بولنے کی ضرورت نہیں رہتی، کبھی کبھی پرانوں کو بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، وہ ایک دھن میں آتے ہیں، دھن میں آتے ہیں تو ادھر دھیان نہیں رہتا. میں نے اپنا موبائل فون سائلنٹ کر رکھا ہے یا نہیں. اکبر کے دین الہ کا مقابلہ کس نے کیا؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے. لاکھوں لوگوں کو دولت ایمان کس کے توسط سے ملا تھا؟ حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے، ہے نا. ایک ایک مجلس میں ہزار ہا افراد گناہوں سے تائب کس کی مجلس میں ہوتے تھے؟ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس کا حال تھا. ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کا کارنامہ کن بزرگوں کے محنتوں کا نتیجہ ہے پتا ہے؟ ہم لوگ تاریخ پڑھتے نہیں ہیں، اس کے نتیجے میں یہ تأثر قائم ہو گیا کہ یہ گوشہ نشینی کا نام. ارے بھائی، یہ گوشہ نشینی کا نام نہیں ہے، یہ دین کے دینداروں، دین کے داعیوں، اور دین کے خادموں کے پیدا کرنے تیار کرنے کی جگہ کا نام ہے. اس کو آپ اچھا سمجھیں. حقیقی دینداری, حقیقی دین کی دعوت اور حقیقی دین کی حفاظت اور حقیقی دین کی خدمت کے لیے تیار کیے جانے کی جگہ کا نام خانقاہ ہے. آپ سمجھے اچھا کہ نہیں سمجھے؟ خالی آ رہے ہیں چلے جا رہے ہیں. جو یہ کام کے لیے تیار ہونا چاہتا ہے وہ آئے. سیدھی سی بات سمجھو اچھی سی. یہ افراد بڑھانے کی جگہ کا نام نہیں ہے, تو کار آمد افراد کو تیار کرنے کی جگہ کا نام ہے. اب کوئی سی بھی چیز اچھی کارکرد بنے اس کو ظاہر ہے کہ تھوڑے دن فیکٹری میں رہنا پڑتا ہے نا. ایک سے شاندار ایک کار بن رہی, سڑکوں پہ بن رہی, کارخانے میں بن رہی, خالی بناتے جا رہے ہیں, وہیں رکھتے جا رہے ہیں, نہیں دوڑاتے جا رہے ہیں. بنائے جانے کی ایک جگہ ہوتی ہے. مادی کلپرزوں کے بنائے جانے کی جگہ کا نام کارخانہ, مادی کلپرزوں کے بنائے جانے کا نام فیکٹری, اور روحانی کلپرزوں کو تیار کرنے کا کام کہاں ہوتا ہے؟ خانقاہ میں ہوتا ہے. ہر آدمی آنے والا دین کا دائی, دین کی حفاظت کرنے والا, دین کی خدمت کرنے والا, دین کو دل و جان سے اپنانے والا, دین کو پھیلانے والا, دین کی عمومی حیثیت سے فکر کرنے والا بن جائے, یہ منشا ہے. اتنا بڑا مقصد ہے. دیکھو اس اب اتنا بڑا مقصد کون پورا کرے گا؟ جس کو یہ کہا جائے کم از کم تم پورے دیندار بن جاؤ تو وہ اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ ہوگا کیا؟ یہ آپ کو دین کی حفاظت کرنی ہے, دین کی اشاعت کرنی ہے, دین کی دعوت دینی ہے اور دین کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے. ایسی صورت میں تم متوجہ کرنے والے بنو گے, تم میں دین نہیں ہوگا تو تمہاری دعوت کو کون قبول کریں گے؟ تم میں دینداری نہیں ہوگی تو لوگ دوسروں میں دینداری آئے گی کیسے؟ تم میں پابندی نہیں ہوگی تو دوسرے پابند بنیں گے کیسے؟ تم میں حق کو قبول کرنے کا حوصلہ اور جذبہ نہیں ہوگا تو دوسرے حق کو کیسے قبول کریں گے؟ تو اس لیے یہ مسئلہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے حد تک کم از کم پابند بن جائے. اب اتنے بڑے کام کے لیے بلایا جا رہا ہے اور ساتھیوں سے پوچھے تو بول رہے میری نماز نہیں ہو رہی, میرا ذکر نہیں ہو رہا, میری نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو رہی, میں جذبات پہ قابو نہیں رکھ سک رہا ہوں, میں خواہشات میں گھر جا رہا ہوں, نفسانی خواہشات میں پھنس جا رہا ہوں, ان سے لڑائی بھڑائی ہو جا رہی ہے, ان سے جھگڑا ہو جا رہا, ان کے ساتھ ناروا سلوک ہو جا رہا, ان کے ساتھ بدتمیزی ہو جا رہی, ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جا رہی. بھائی اس سے کیسے کام چلے گا؟ بھائی یہ کام کے واسطے تھوڑی ہے یہ جگہ. اب اس تمہید پہ ہفتہ بھر سوچتے رہو. اچھا اور ذہنی طور پر آدمی اندر سے تیار ہو کے آ جانا, مجھے تو بہت بڑا کام انجام دینا ہے, میرا اپنا دین کے مطابق چل جانا یہ تو چھوٹا سا کام ہے, یہ تصور قائم ہو جانا. اور جب مجھ سے یہ چھوٹا سا کام نہیں ہو سکتا تو بڑا کام کیا کر سکتا ہوں؟ آج کل ہم خصوصیت سے ایک بات یہ عرض کر رہے ہیں کہ بھائی اول تو مذہب پسند لوگ کم ہیں دنیا میں, کوئی سا بھی حقیقی مذہب پسند لوگ کم ہیں. آبائی حساب سے جس مذہب سے متعلق ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہونے کا اظہار کرتے رہتے ہیں, مگر ان کا اصلاً کوئی تعلق مذہب سے نہیں رہتا. اور جو مذہب پسند ہیں اس میں اسلام پسند بہت ہی کم ہے. پھر جو اسلام پسند ہے اس میں پڑھنے لکھنے والے کم ہیں, اور جو پڑھنے لکھنے والے ہیں ان لوگوں کو مذہب کی کتابیں پڑھنے کی فرصت کم ہے, اور جو مذہب کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں ان کے پاس مذہب کی کتابیں نہیں ہیں. تو کتنے کم ہوتے جا رہے ہیں؟ کئی کم ہو گئے نا. کئی کموں کو کم کرو یعنی ملا لو تو سمجھ میں آئے گا کہ کتنے کم لوگ ہیں جو اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اچھا اس کے بالمقابل مسلمانوں کو دیکھنے والے لوگ کتنے ہیں؟ بہت ہے نا. دیکھنے والے لوگ بہت ہیں, اور دیکھنے والے کے لیے اس کا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. دیکھنے والے کے لیے وہاں لکھا ہونا ضروری, انہیں دیکھ کے ہی متاثر ہو جاتا. ابھی ہمارے ایک دوست سنا رہے تھے ایک آدھ ہفتہ پہلے, کسی صاحب کو دیکھ کے ٹرین میں کوئی غیر مسلم بولا کرتے, میں ان کی طرح پاؤں کر کے نہیں سوتا بول, نہ وہ اس کو جانتے ہیں نہ اس کو پہچانتے ہیں, مگر وہ دیکھے کہ صاحب کوئی دین اسلام کا خدمت گزار معلوم ہو رہا بول کے اس کے دل میں خالی دیکھ کے اس قدر احترام ہے. تو دیکھنے والوں کی تعداد بے حساب ہے, اور دیکھ کر جو تاثر قائم ہوتا ہے پڑھ کر قائم نہیں ہوتا ہے. اور اگر ہم نے پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد اس کے اظہار کی صلاحیت بھی اپنے اندرون میں آ گئی اور ہم نے اس کے سامنے دین کو پیش بھی کر دیا, تو وہ پلٹ کے وہی دین ہم میں دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ دیکھے گا. جب وہ دیکھے گا تو خود بخود اس کے اندرون میں ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ جس دین کی طرف یہ بلا رہا ہے, اگر وہ واقعتاً اتنا ہی اچھا دین ہے تو اس کی زندگی میں تو رہنا چاہیے تھا. جب اس کی زندگی میں نہیں ہے تو کہیں کو قبول کریں گا ہم؟ اس لیے مسلمین امت نے, اہل اللہ نے, اولیاء کرام نے افراد سازی کا کام کیا ہے, رجال کار تیار کیے ہیں کام کرنے والے لوگ. اگر یہ تمہید آپ کو سمجھ میں آئے تو اس کی اہمیت کا شاید کچھ اندازہ قائم کرنا آسان ہوگا, ورنہ تو بالکل غلط فہمی میں مبتلا ہیں لوگ. جاتے خانقاہ میں بیٹھ جاتے, اب اس کو پیش نظر رکھیے, اس کے بعد میں ایک دوسری تمہیدی بات, دوسری مختصر سی بات سنیے. وہ یہ ہے کہ اس وقت میں کتنی ہی باطل طاقتیں متحرک ہیں, اور ان کی یہ حرکت بھی کوئی ہلکے پھلکے انداز کے نہیں ہے, بہت طاقتور انداز سے باطل اس وقت میں متحرک ہے. اور یہ باطل نظریات دو طرح کے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اسلام کو اسلام سے ہی ہٹا دیا جائے, پہلے اسلام کو اسلام ہی سے ہٹا دیا جائے, اس کی محنت چل رہی. چند معروف نام آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں, ایک نصرانیت ہے, ایک قادیانیت ہے, ایک وثنیت ہے. وثنیت بولے تو بت پرستی, قادیانیت بولے تو معلوم نا نبی آخر الزمان, ختم مرتبت, خاتم النبیین, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لا لینے کے بعد اب کسی نئے نبی کے پیدا ہونے کا کوئی امکان باقی ہے؟ اور اگر کوئی دعویٰ کرے نبوت کا تو اس سے دلیل پوچھنا بھی جائز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے آپ کے بعد پیدا ہو کر دعویٰ نبوت کیا ہے اور کسی نے اس کے نبی ہونے کو تسلیم کر لیا ہے, تو اب وہ دائرہ اسلام میں ہے کہ خارج ہو گیا, دائرے کے ارتداد کا شکار ہو گیا؟ اسلام توحید کی تعلیم دیتا ہے اور نصرانیت تثلیث کی, تین خداؤں کے ماننے کا ایک تصور ہے, حضرت عیسیٰ کے اللہ کے بیٹے ہونے کا تصور ہے, اور اللہ کا بیٹا ہونے کو ماننا تو مخلوق کے خصوصیات والا اللہ کو ماننا بن والے ماننے کے قائم مقام ہو گیا, اور اللہ کو بھی مخلوق کی طرح قرار دینا کفر ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اللہ نے بلا شبہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ثالث ثلاثہ ہے, تین میں کے تیسرے. تو اگر کوئی عیسائیت قبول کر رہا ہے تو مرتد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو. اسی طریقے سے اگر کسی نے ایک معبود کی عبادت کو چھوڑ کر کئی بتوں کی پرستش شروع کر دی, ایمان والا باقی رہ جائے گا؟ باقی نہیں رہے گا. ایسے ہی ایک محنت اور بھی چل رہی ہے, وہ ہے مذہب بیزاری کی محنت. ماننا ہی نہیں, نہ اللہ کو, نہ رسول کو, نہ کتاب کو, نہ مذہب کو, نہ دین کو, وہ بھی الحاد ہے. اس طرح کی کچھ وہ محنتیں چل رہی ہیں جو ارتداد کا شکار لوگوں کو بنا رہی ہیں, اور ایک محنت وہ ہے جو انسانوں کو یا افراد کا شکار بنا رہی ہے یا تفرید کا شکار بنا رہی ہے. دو قسم کی محنتیں بھی اس وقت میں چل رہی ہیں, یا افراد کا شکار ہو جا رہے ہیں یا تفرید کا شکار ہو جا رہے ہیں. تفرید رائے افراد کا شکار ہو جانا, تفرید کا شکار ہو جانا. افراد تفرید بولے تو ہمارے نوجوان بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں, یہ ایک الگ پریشانی ہے سنانے والوں سے. یہ لوگ الفاظ استعمال کرتے ہوئے سامعین کی, حالانکہ بتایا گیا ہے کہ لوگ جیسے جس زبان میں بات سمجھ سکتے ہوں اسی زبان میں سمجھایا جائے, کسی کو حد سے نیچے گرا دینے کا نام تفرید, کسی کو حد سے آگے بڑھا دینے کا نام افراد. اب سمجھ میں آیا, اگر کسی بندے کو خدا بولے کیا ہوا؟ افراد ہوا. کسی پیغمبر کو یہ بولے کہ وہ بھی ہم جیسے ہی ہیں, کچھ فرق نہیں ہمارے میں ان میں, کیا ہو گیا؟ تفرید ہو گئی. راہ اعتدال سے ہٹا دے رہے ہیں, اور راہ اعتدال سے ہٹ جانا بھی کوئی معمولی نقصان نہیں ہے, بہت بڑا نقصان ہے. یہ امت امت وسط ہے, یہ امت امت معتدلہ ہے. خیر الامور یا اوساطہا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام چیزوں میں سب سے بہترین جو راستہ ہے وہ درمیانہ راستہ ہے. خالی اسی میں نہیں, بہت سارے احکام میں بھی اس کو ملحوظ رکھنے کی اسلام نے تاکید کر رکھی. کوئی خرچ کر رہا ہے تو ایسا خرچ کرے کہ نہ اپنے لیے گزر جی اپنی کسی ضرورت کا ہی تکمیل کا اہتمام کر رہا, نہ اپنے بیوی بچوں کا. خرچ کر دیا تو ایسا خرچ کر دیا, یہ بھی صحیح نہیں. ہاتھ بند کر لیا تو ایسا بند کر لیا کہ ضرورت سے ضرورت مند, پریشان سے پریشان حال, کتنا ہی مفلوق الحال شخص سامنے آ جائے خرچ کرنے کا نام نہیں لیتا, حالانکہ استعداد ہے خرچ کرنے کی. یہ بھی اعتدال سے ہٹی ہوئی حالت ہے نا, پورا ہی دے دینا, کچھ بھی نہیں رکھنا, نہ اپنے لیے نہ اپنے بیوی بچوں کے لیے, یہ بھی یہ افراد ہے, دینا ہی نہیں. ایک صاحب تو بولتے ہیں اپنی نہ بیوی پہ خرچ کرتے تھے نہ بچوں پہ خرچ کرتے تھے, خالی امبل بلا کے گزارا کراتے تھے, حالانکہ لکھپتی آدمی تھے. امبل جانتے ہو؟ کچھ لوگ جانتے ہوں گے, حیدرآباد کی آج کل کی نئی نسل تو نہیں جانتی. چاول کے کچے پانی میں جی تھوڑی سی کوئی چیز کھٹائی کی لین کی شامل کر کے اس کو ذرا رکھ دیا جائے تو گاڑھا ہو کے اس میں توانائی بھی رہتی ہے, ٹھنڈک بھی رہتی ہے. گرما میں پہلے وہی پیتے تھے, آج کل کے یہ سوڈا, لیمن, اسپرائٹ, کوکا کولا, یہ سب نہیں چلتا تھا اس واسطے کہ یہ سب چیزوں میں کوئی صحت اجزاء شامل نہیں ہوتے. یہ سب زبان کے ٹیسٹ کی چیزیں ہیں, اور زبان کا ٹیسٹ ختم ہوتے ہی زندگی کا ٹیسٹ بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہت شوق سے پیتے لوگ, پینا ہی ہے آپ کو پھلوں سے راز جوس نکال کے استعمال کرو, یہ بہت اچھی چیز ہے. پہلے وہ پیتے تھے, صحت بھی نہیں خراب ہوتی تھی, توانائی بھی حاصل ہوتی تھی, چاول کا قائم مقام ہو جاتا تھا, وہ پلا کے گزارا کراتا تھا, خرچہ نہیں کرتا تھا, حالانکہ اچھی حیثیت والا تھا, بالوں کا مزاج ایسا رہا. ہر معاملے میں افراد تفرید. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کو دیکھا حضرات صحابہ نے, ان کے راتوں کے قیام کو دیکھا, ان کی دن کی محنتوں کو دیکھا, ان کے فضائل و خصوصیات و کمالات سے آگاہی حاصل کی, ان کی پروردگار عالم کے نزدیک محبوبیت کی شان کا کچھ اندازہ لگایا, اور پھر اس کے بعد میں یہ کہنے لگے کہ ہم تو کتنی بھی عبادت کریں ظاہر ہے کہ اس کے کسی پرسنگ میں نہیں جا سکتے, مگر جتنا اپنے سے ہو سکتا ہے کر ڈالنا چاہیے. اب کسی نے کہا کہ آج سے میں رات میں سوؤں گا ہی نہیں, اور کسی نے کہا کہ آج سے میں کبھی دن میں کھاؤں گا ہی نہیں. ایک نے مستقل روزے کا ارادہ کیا, ایک نے مستقل راتوں کے قیام کا ارادہ کیا. اس قسم کے آپسی بات چیت کر رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب ان کا یہ آپسی مذاکرہ پہنچا تو آپ نے فرمایا تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے. بولے جی. کہنے لگے کہ دیکھو میں کھاتا بھی ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, میں سوتا بھی ہوں, عبادت بھی کرتا ہوں, میں اپنے متعلقین کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. آپ نے منع فرمایا اس بات سے کہ آدمی افراط و تفریط کا شکار ہو جائے کسی معاملے میں. حد اوسط رہنا چاہیے, درمیانی چال چلنا چاہیے آدمی. تو اس وقت میں باطل جو نظریات کار فرما رہے ہیں اور کارگزاریاں جاری ہیں بڑے زور و شور سے, ان میں سے ایک بڑا حصہ وہ ہے جس سے انسان ارتداد کا شکار ہو رہا, اور کچھ نظریات وہ ہیں جو انسان کو افراد کا شکار بنا رہے ہیں, اور کچھ نظریات وہ ہیں جو انسان کو تفرید کا شکار بنا رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. یہ مسلمانوں کے درمیان میں جاری مسائل کے پس منظر میں آپ کو سنایا جا رہا ہے, اور ہمارا جو منصب ہے, ہمارا جو مقام ہے, وہ تو یہ ہے کہ ہم میں دین کی اتنی فکر ہو, دین کی اتنی کڑھن ہو, دین کی اشاعت کا اس درجے اپنے اندرون میں حوصلہ اور جذبہ ہو کہ حق اور ہدایت کو ہر ہر انسان تک پہنچانے کی اپنی استعداد کے اعتبار سے کوشش بھی کی جانی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ وہ دائرہ بہت وسیع ہے. 20 کروڑ مسلمان ہیں تو 80 کروڑ وہ ہیں نا خالی اپنے ملک میں, وہ فکر بھی کرنی ہے, اور یہ فکر تو کرنی ہی ہے اپنے اندرون کی, اور ان فکروں کو انجام دینے کے لیے افراد کے بننے کی ضرورت ہے. وہ افراد کے بنائے جانے کی, تیار کیے جانے کی جگہ کا نام تربیت گاہیں ہیں اسلام کی. یہ بڑے کام کے واسطے جسے تیار ہونا ہو وہی آنا, ورنہ تو چھوٹی موٹی دین کی باتیں تو آپ کو ہر جگہ سننے کو مل رہی ہیں. وہاں سے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے, شہر سے دور. سردیوں کے زمانے میں بھی چائے نہیں ملتی جی, وہاں سے اتنی دور آنے کا کیا مسئلہ. بڑے بلند حوصلوں کے ساتھ میں ساتھیوں کو آنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے معاملات میں فکر مند نہ ہو وہ ان میں سے نہیں ہے. من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی اس وقت تو اتنا ہی, مغرب کا وقت ہو گیا نا, مغرب کے بعد پھر جو بات دل میں آئے انشاءاللہ تعالیٰ بھی توفیق الہی سنانے کی کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ حسن علم حسن عمل ہم سب کو نصیب فرمائے.